الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عز وجل كما ورد في سورة سبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال جل وعلا كما ورد في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان اولا وفي كل العالم اخرا آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے علم میں ہوگا یا کہوں کہ ہونا چاہیے کہ آج کا میرا عنوان گفتگو کا یہ ہے کہ موجودہ ملکی، علاقائی اور بین الاقوامی حالات میں کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں نظام خلافت قائم کیا جا سکے، اور اگر ایسا ہے تو کیسے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. یہ یقیناً ایک ایسی بات ہے کہ جس کے ضمن میں کافی کچھ اختلافات کی گنجائش ہوگی. آپ میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور پھر اگر اس میں کوئی خلا محسوس کریں، یہ محسوس کرے کہ کہیں دلیل کی زنجیر ٹوٹ رہی ہے، تو پھر مجھے متنبع کریں گے تو میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں گا. سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے. تقدیر مبرم وہ ہے کہ جو بالکل پختہ تقدیر ہو، جس کے ادھر سے ادھر ٹلنے کا کوئی سوال نہ ہو. ایک تقدیر معلق ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دعا سے ٹل جاتی ہے، اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے کہ جس کے ٹلنے کا، جس کے نہ ہونے کا، نہ واقع ہونے کا کوئی امکان نہیں. تو عالمی نظام خلافت کا قیام دنیا کی تقدیر مبرم ہے. اس کو میں دو حصوں میں ٹیکل کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہمارا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ہم آپ کے فرامین اور فرمودات کو مانتے ہیں، اور پھر خاص طور پر عہد حاضر میں مختلف اوقات میں اللہ تعالی کچھ ترجمان القرآن لوگوں کو پیدا کرتا رہا ہے. جیسے کہ ایک زمانے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خطاب دیا گیا تھا کہ ترجمان القرآن ہے یہ. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو پورا شہر گونج گیا تھا, صلوا علی ترجمان القرآن, آؤ چلو نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ اس شخص کے جو قرآن کا ترجمان تھا. عہد حاضر میں ترجمان القرآن کا وہی مقام میرے نزدیک علامہ اقبال کو حاصل ہے. تو میں اصل میں قرآن, پھر احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام, اور پھر علامہ اقبال کے کچھ شعروں کے ذریعے سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقدیر مبرم ہے, یہ ہو کر رہے گا. اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کیجئے تو اگرچہ قرآن میں صراحت کے ساتھ یہ بات مذکور نہیں ہے, لیکن قرآن مجید میں صغرا کبرا یہ وارد ہوئے ہیں جن کو جوڑ کر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. اور یہ بات جان لیجئے کہ جہاں قرآن مجید کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ بات پورے طور پر صراحت کے ساتھ سامنے نہ آ رہی ہو, اشارات موجود ہوں, تو ان کی وضاحت کرنا یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر یہ قرآن, یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے ہم نے نازل کیا ہے اسے لوگوں پر آپ واضح کر دیں, کہیں اگر کوئی انہیں ابہام محسوس ہو تو اس کی وضاحت آپ کی جانب سے ہو جائے. چنانچہ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں بار بار آیا واعتصموا بحبل اللہ, واعتصموا باللہ, اللہ سے چمٹ جاؤ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, لیکن کہیں صراحت نہیں ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے. اس کی صراحت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قرآن ہے. القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض, یہ قرآن جو ہے اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین. تو قرآن مجید جو ہے وہ حبل اللہ ہے. علامہ اقبال نے بھی اس کو کہا ہے کہ ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست, اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست, از یک آئینی, از یک آئینی مسلمان زندہ ہست, پے کرے ملت ز قرآن زندہ ہست, ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست, احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست. ایک آئین ہی کی بدولت جو ہے, جو امت ہے, ملت ہے, وہ زندہ ہے. اور در حقیقت یہ پیکر ملت جو ہے, اس میں جان جو ہے, جو روح ہے, وہ قرآن کی ہے. اور یہ کہ ہم تو خاک کے مانند ہیں, ہمارا یہ بدن جیسے خاک کا ہے, لیکن اس کے اندر ایک دل آگاہ ہے جس میں روح ہے ہماری, تو روح قرآن ہے. پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ, استثامش کن کہ حبل اللہ اوست, کہ حبل اللہ یہ ہے. تو احادیث کے اندر قرآن کا حبل اللہ ہونا واضح کیا, اور ترجمان القرآن نے بھی اس کی خوبصورت ترجمانی کی ہے. اس اعتبار سے قرآن میں صغرا و کبرا ہے. صغرا میں اسے قرار دے رہا ہوں کہ تین مقامات پر قرآن مجید میں یہ بات آئی, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. سورہ توبہ میں, سورہ فتح میں, سورہ صف میں, وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. الہدا, قرآن مجید, اور دین حق, اسلام دے کر, تاکہ اسے غالب کریں تمام ادیان پر, پورے کے پورے دین پر, پورے نظام زندگی پر. یہ تین دفعہ آیا. اور دو مقامات جو میں نے آج شروع میں تلاوت کیے ان میں اس کے ساتھ ایک آیت جڑ کر آئی ہے, اور اس کا تعلق یہود سے ہے. دونوں مقامات پر, سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی, اس سے پہلے یہود کا ذکر ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, حالانکہ اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا, خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار. اس کے بعد وہ آیت آئی، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ وہ آیت دوبارہ سورہ توبہ میں بھی آئے، يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ چاہتے ہیں یہ یہودی کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے اس نور کی تکمیل فرمائے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، پھر وہی آیت آ گئی، وہی ہے کہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا قرآن حکیم اور دین حق اسلام کا مکمل نظام حیات، کہ جو عدل اجتماعی کی کامل ترین شکل ہے، تاکہ اسے غالب کرے، قائم کرے، نافذ کرے، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار۔ تو پہلی آیت میں جو کشاکش جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا میں آخر میں تذکرہ کروں گا کہ اب وہ کشاکش اپنے کلائمیکس کو پہنچنے والی ہے کہ اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے یہودی اور ان کے سپورٹرز وہ کھڑے ہو جائیں گے پوری طاقت کے ساتھ، اور بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ اسلام جو ہے اس کا چراغ گل ہو جائے گا، اتنی طاقت ان کے پاس ہے، اتنے وسائل ان کے پاس ہیں کہ بظاہر عالم اسلام کے اندر کوئی سکت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے، لیکن بہرحال اللہ کا فیصلہ تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ تو اللہ متم نور ہی، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا۔ وہ یاب اللہ اللہ یتم نور، ایک مثبت انداز بیان ہے اور ایک منفی انداز ہے، اللہ کو ہر چیز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے۔ تو منفی اور مثبت دونوں اندازوں میں بات کی، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اٹل ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ تقدیر مبرم ہے۔ اچھا یہ تو صغرا ہے، کبرا کیا ہے؟ کبرا یہ کہ حضور کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، یہ پانچ مرتبہ قرآن میں آیا، میں نے صرف دو جگہوں سے آیات کوٹ کی ہیں، ایک تو سورہ اعراف میں فرمایا گیا، اے نبی کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، میں عرب کی طرف نہیں آیا، میں صرف قریش کے لیے رسول نہیں ہوں، میں صرف بنی اسماعیل کے لیے رسول نہیں ہوں، میں صرف جزیرہ نما عرب کے رہنے والوں کے لیے رسول نہیں ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور سورہ سبا کے اندر یہ میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اب یہ صغرہ کبرہ جوڑیے، حضور کا مقصد بعثت دین کا غلبہ، بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، گویا کہ یہ مقصد بعثت کب مکمل ہوگا؟ جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، ورنہ تو حضور کا مقصد بعثت مکمل نہیں ہے۔ اسی کو کہا تھا اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ جو آپ کو نوید خلافت دیا گیا ہے، میرا خیال ہے آج میرے گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی دیکھتے رہیے، اس لیے کہ ان میں یہ آیات بھی موجود ہیں کہ جس کے نتیجے میں نے آپ کے سامنے نکال کر بتائے ہیں۔ تو پہلی بات تو ازرو قرآن صغرا کبرا جوڑنے سے جو نتیجہ نکلا کہ کل روئے ارضی پر، کل عالم اسلامی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ اللہ کے دین کے غالب ہونے کا مطلب کیا؟ خلافت علی منہاج النبوۃ، حاکمیت اللہ کی ہوگی اور انسانوں کی خلافت ہوگی، یہ مقصد جو ہے جس کے لیے آدم کی تخلیق ہوئی تھی وہ مقصد بتمام و کمال پورا اس وقت ہوگا۔ اب آئیے احادیث شریفہ کی طرف۔ احادیث شریفہ میں سے تین جو ہیں حدیثیں ہم نے یہاں پر کوٹ کی ہیں، ان کو ذرا پڑھتے جائیے میرے ساتھ۔ ایک حدیث تو وہ ہے جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس کے ایک ایک لفظ کو بھی آپ بھی اس کے متن کو پڑھتے ہوئے اور اس پر نگاہیں جماتے ہوئے پڑھیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت رہے گی تمہارے مابین ہے مسلمانوں جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، یعنی میں رہوں گا. ثم یرفعہ اللہ اذا شاء یرفعہا، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے، یعنی پھر میرا انتقال ہو جائے گا، نبوت ختم ہو جائے گی، اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں رہے گی. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، میں نے واضح کیا تھا کہ حدیث کی اصطلاح اصل میں یہ ہے، خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ کی اصطلاح جو ہے وہ حدیث میں نہیں آئی ہے. پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بالکل نبوت کے طریق پر ہوگی، نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، جو نظام میں نے قائم کیا جوں کا توں بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم رہے گا. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعہا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے. ثم تکون ملکاً عاضاً، عضّ یعوز کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو، کاٹ کھانے والی شے، عاضاً. فرمایا پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا. یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی تھی اور ان میں جو مظالم ہوئے ہیں، اور اچھے لوگ بھی آئے ہیں، یقیناً آئے ہیں، آخر 12 خلفاء کی تعداد انہی میں سے پوری ہوتی ہے، لیکن بحثیت مجموعی جو کچھ ہوا ہے میں نے چند اشارے کر دیے تھے کہ واقعہ کربلا، پھر یہ کہ واقعہ حرہ جو نہایت افسوسناک واقعہ ہماری تاریخ کا، جس کا کہ ذکر کرتے ہوئے بھی لرزہ تاریخ ہوتا ہے، مسلمانوں نے اور مدینۃ النبی کی حرمت کو ایسا پٹا لگایا کہ 3 دن تک کے لیے جائز ہے، حلال ہے، جو چاہو لوٹو اور جس کو چاہو ریپ کرو. پھر اسی دور میں حجاج ابن یوسف جیسا قصاب جس نے سینکڑوں تابعین کو شہید کیا ہے، پھر اسی دور میں محمد بن قاسم کو بلا کر شہید کیا گیا. خطرہ ہوتا ہے ملوکیت کو کہ کوئی مد مقابل بن کر نہ آ جائے، کوئی اتنا بڑا پاپولر نہ ہو جائے کہ ہمارے اقتدار کو چیلنج کرے. اور اسی لیے موسیٰ ابن نصیر جن کے ایک ادنا کمانڈر نے ہسپانیہ فتح کیا، طارق بن زیاد، اصل کمانڈر کون تھے؟ موسیٰ بن نصیر. انہیں بھی بلا کر بوڑھے آدمی کو دھوپ میں کھڑا رکھا ہے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور پھر قید رکھا. بہرحال یہ ملوکیت، ثم تکون ملکاً عاضاً، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا اسے بھی جب چاہے گا. ثم تکون ملکاً جبریاً، پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی، غلامی والی. اس کا مفہوم آج ہم پر واضح ہے، اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے کیا سمجھا ہوگا، واللہ عالم، کہ وہ دوسری ملوکیت جو ہم پر چھائی ہے جس کو ہم ویسٹرن کلونیلزم کہتے ہیں، یورپین کلونیلزم، کہیں انگریز ملکہ وکٹوریا کے ہم غلام ہو گئے، کہیں جو ہے ہسپانوی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر فرانسیسی آ گئے، کہیں پر ولندیزی آ گئے، کہیں پر پرتگیزی آ گئے، اس طرح سے پورا عالم اسلام گرفت میں آ گیا. وہ تو صحرائے عرب رہ گیا تھا اس لیے کہ ابھی تیل نکلا نہیں تھا وہاں، ورنہ صحرائے عرب پر تو اس کلونیلزم نے پنجے جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر گاڑ رہے تھے، وہاں بھی کچھ تھا ہی نہیں، ریت یا پتھر، اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، باقی پورا عالم اسلام شکنجے میں کسا گیا. ثم تکون ملکاً جبریاً فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر آئے گا ایک دور خلافت علی منہاج النبوہ کا. ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خاموش ہو گئے حضور. تاریخ انسانی کا یہ آخری دور ہوگا. یہ حدیث رواہ احمد رحمہ اللہ عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ دیکھیے دو حدیثیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ قیمتی خزانہ آپ کو ہم نے ہدیۃً پیش کیا ہے. اس سے بڑا قیمتی خزانہ کوئی نہیں. موجودہ مایوسی کے حالات کے اندر دل میں جو ایک امید کا چراغ روشن ہوتا ہے جن احادیث سے کہ ہم کہہ سکتے ہیں دنیا والوں سے کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے, ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے, ستا لو جو ستانا ہے تم نے, لیکن بالآخر تیبل ول بی ٹرنڈ, معاملہ بدلے گا, حالات تبدیل ہوں گے. یہ جو اب دور آئے گا نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا, یہ اب گلوبل ہوگا. یہ گلوبل ہونا اس کا لازم ہے پوری دنیا میں, تبھی تو حضور کا مقصد بعثت مکمل ہوگا. وما ارسل اللہ الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, تبھی تو بات پوری ہوگی. لہذا سنی حدیثیں. عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضور کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا, تو بعض روایات میں ان کا لفظ نام پورا آتا ہے. عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ زوالی الارض, اللہ نے میرے لیے تمام زمین کو لپیٹ لیا یا سکیڑ دیا. فرعیتو مشارقہا و مغاربہا, تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے, سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا, اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیا. اس کے بعد بھی کوئی نا امیدی اور مایوسی کا معاملہ ہوگا, ٹھیک ہے, درمیان میں جو دور آنے ہیں, مکے والوں پر جو بیت رہی تھی صحابہ کرام پر وہ بیتا, احد میں شہید جو ہوئے وہ ہوئے, بالآخر تو اسلام غالب ہوا, بالآخر تو حضور 10,000 قدوسیوں کے ہم رکاب مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے امت مسلمہ کے ساتھ, وی ڈیزرو دی پنشمنٹ, ڈیوائن پنشمنٹ. لیکن اس کے بعد جو ہونا ہے وہ یہ, اب یہ روایت بھی ہے نوٹ کر لیجئے, رواہ مسلم, یہ گویا کہ صحیحین میں سے ایک, چوٹی کی دو کتابیں جو ہے حدیث کی ان میں سے ایک کے اندر ہے, یہ صحیح مسلم کے اندر ہے, جامع ترمذی کے اندر بھی ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے, سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے, اور اس کے راوی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں حضرت ثوبان ہے. دیکھیں یہاں اقبال جو ہے اس کے میں نے اشعار جو ہے لکھے ہیں ساتھ ہی, یہ وہ ترجمان القرآن, وہ اس امید کا, اس وقت کا. ایک جگہ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے, جب غرناطہ جب گئے ہوئے تھے قرطبہ, اور قرطبہ میں جو مسجد ہے جامع قرطبہ, وہ دریا کے کنارے پر ہے. جیسے کبھی یہ مسجد جو ہماری تھی بادشاہی مسجد, یہ دریائے راوی کے کنارے پر تھی, راوی اس کے ساتھ بہتا تھا. بڈھا راوی تو ہمارے اپنی جو ہے اس میں رہا ہے کہ اس راوی کو بڈھا راوی کہتے تھے, وہ گندا سا ایک نالا وہ تھا اصل میں بیٹھو. اسی طرح وادی الکبیر, وہ جو وادی الکبیر ایک دریا تھا, اس کے کنارے پر مسجد قرطبہ ہے, اور اقبال وہاں کہہ رہا ہے, آب روان کبیر تیرے کنارے کو ہی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. وہ ویژنری تھا, سیئر تھا, دیکھ رہا تھا. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود, گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. نبی تو نہیں تھا نا, کبھی توہمات کا بھی غلبہ ہو جاتا تھا, کبھی اپنی عقلی الجھنے بھی غالب آ جاتی تھی, لیکن کبھی وہ کیفیت بھی ہوتی تھی, گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود. اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے, آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آج انسان اکڑا کھڑا ہے, اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کو تیار نہیں ہے, لیکن ایک وقت آئے گا پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, اور پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی, حرم کی مٹی پر جا کر حرم کے فرش پر جا کر یہ جو میری پیشانی ہے لگے گی انسانوں کی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے, یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ اندر کی آنکھ ہے جس کو وہ خواب کہہ رہا ہے کہ آب روانے کبیر تیرے کنارے کو ہی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. پھر خلافت علی منہاج النبوت اور عالمی سطح پر. آخری شعر پڑھیے, شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, جیسے رات دوڑ جاتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے, اور یہ پورا عالم, چمن عالم جو ہے یہ نغمہ توحید سے معمور ہو جائے گا, بھر جائے گا. وہی جو آیت استخلاف ہم نے پڑھی اور اس کا پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے, یہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں, تم میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے. یہ دونوں الفاظ یہاں نوٹ کر دیجئے, یہ میری گفتگو کے آخر میں پھر آنے والے ہیں. کیا وعدہ ہے ان سے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اس سے زیادہ تاکید عربی میں ممکن, لازمًا ان کو خلافت عطا کرے گا دنیا کی جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور لازمًا ان کے اس دین کو تمکن عطا فرمائے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر شرک کا شائبہ ختم ہو جائے گا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. اس لیے کہ جب تک وہ خلافت قائم نہیں ہوتی شرک ہی شرک ہے. انسانی حاکمیت سب سے بڑا شرک, تاریخ انسانی میں اس سے بڑا شرک کبھی نہیں ہوا. انسان حاکم, ان الحکم الا للہ. پہلے کوئی ایک فرد دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں, آج پوری نوع انسانی اس کی مدعی ہے کہ ہم خدا ہوں. پھر جب وہ خلافت قائم ہو جائے گی, یہ ہم پڑھ چکے ہیں خلافت کہتے کسے ہیں, اللہ کی حاکمیت اور بندوں کی خلافت, جب وہ ہوگا تو شرک کا قلع کما ہو جائے گا. پھر ان کی بندگی خالص بندگی ہوگی, پھر وہ ہماری عبادت کریں گے تو وہ خالص ہوگی, ورنہ کیا ہے؟ مسجد میں ہماری عبادت کریں گے, باہر جا کر کسی اور کا حکم جو ہے مانیں گے, کسی اور کا جھنڈا اٹھائیں گے, زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے, کسی ایسی عدالت میں جائیں گے جہاں اللہ کے حکم سے فیصلے نہیں ہوتے, کسی ایسی پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھیں گے ڈٹ کر اور ترہ چڑھا کر جہاں اللہ کا حکم نہیں نافذ کیا جاتا. یہ تو ایک ملی جلی سی ایک عبادت ہے کہ مسجد میں بس نماز ہے, باقی تو بغاوت. لیکن پھر کیا ہوگا جب یہ خلافت قائم ہو جائے گی؟ تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک, جو اس کے بعد بھی کفر کرے, فاولئک هم الفاسقون. یہ تو شیطنت ہے, اس لیے کہ ابلیس کے لیے یہ لفظ آیا ہے قرآن میں سورہ کہف میں, کان من الجن ففسق عن امر ربی, بغاوت. اس کے دو معنی ہیں, ایک تو یہ کہ جب یہ ہو جائے گا پھر بھی اگر کوئی کفر کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شیطان محض ہے, اس میں کوئی نیکی کا کوئی سوال ہے ہی نہیں. میرے نزدیک اس کا مطلب اور ہے, اتنا پختہ وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے پھر بھی تم قبر نہیں کستے, نہیں کھڑے ہوتے اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے, تو تم کفر کر رہے ہو. اتنا پختہ بات ہو, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اس کے بعد بھی اگر انسان قبر نہ کسے, محنت نہ کرے, جد و جہد نہ کرے, وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ ہے وہ نوید جو اقبال نے دی ہے, وہ جو توحید کی تکمیل ہوگی اس کائنات کے اندر. کب ہوگی؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اب اسی موضوع پر ایک اور حدیث سن لیجیے, یہ بھی رواہ احمد فی المسند بسند صحیح, عن المقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد سے مروی ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، لا يبقى على ظهر الارض بيت بدر ولا وبر، نہیں باقی رہے گا روئے ارضی کے اوپر کوئی گھر اینٹ گارے کا بنا ہوا یا کوئی کمبلوں کے خیموں کی شکل میں بنا ہوا، الا ادخله الله كلمه الاسلام، مگر یہ کہ اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا. لیکن یہ گھر میں، یعنی اب یہاں پر نومیڈک ٹرائبز کا ذکر بھی ہو گیا جن کے کہ خیمے ہوتے ہیں، اور سیٹلڈ سویلائزیشن جو کہ گھر بنتے ہیں، ہمارے شہر آباد ہوتے ہیں. لیکن دو شکلوں میں سے ایک شکل ہوگی، کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، یا تو کسی صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ اور یا کسی کمزور کے مغلوب ہو جانے کے باعث. یعنی یا تو کوئی شخص اسلام لے آئے گا، اس کے گھر یا خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی، وللہ العزت ولرسول ہی وللمومنین، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. یا پھر وہ مغلوب ہوگا، یوت الجزیہ کا یدم وہم ساغرون، ہاتھ سے جزیہ دے گا، چھوٹا بن کر رہے گا، چاہے وہ اسلام نہ لائے جزیہ دینا پڑے گا اسے، ذمی بن کر رہنا پڑے گا اسے. تو یہ ہے ذل ذلیل، بعز عزیز وذل ذلیل، اما یعزہم اللہ فیجعلہم من اہلہا، تو یا تو اللہ ان کا اعزاز فرمائے گا، انہیں کلمہ اسلام والے لوگوں میں سے بنا دے گا، او یذلہم فیدینون لہا، اور یا پھر ان کو ذلیل کر دے گا، اسے انہیں اطاعت قبول کرنی پڑے گی اسلام کی. فقلتو، اب اس پر جو حضرت مقداد کہتے ہیں، میں نے اپنے دل میں کہا، جو حضور کا جب یہ قول میں نے سنا، فیکون الدین کلہ للہ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، جب ایسا ہوگا تب وہ صورت ہو جائے گی جو سورہ انفال میں کہی گئی ہے، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا، مطاع مطلق اللہ ہوگا، حاکم مطلق اللہ ہوگا، اور اسی کے قوانین، اسی کے فرامین کے تحت دنیا کا نظام چل رہا ہے. جیسے کہ عیسائیوں کی لارڈز پریئر کے اندر ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ آخر حضرت مسیح بھی تو نبی تھے نا، تو نبوت کے، توحید کے وہ سارے آثار وہاں موجود ہیں، تحریفیں ہوئی ہیں، لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ ان سے حق بالکل نکل گیا. ان کی لارڈز پریئر جو ہماری سورہ فاتحہ کی طرح ہے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. اے رب، تیری حکومت آئے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، زمین پر بھی پوری ہو. پوری کائنات میں تیرا حکم چل رہا ہے، سورج تیرے حکم کے مطابق گردش میں ہے، چاند تیرے حکم کے مطابق گردش میں ہے، تمام آسمانوں میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، یہ زمین میں بغاوت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں بر و بحر میں فساد ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے. اے رب، تیری حکومت زمین پر بھی آ جائے. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. اس کا نتیجہ اب میں کیا نکال رہا ہوں، یہ ساری دینی بحث تھی. قیامت سے قبل اسلام کا عالمی غلبہ، دین حق کا عالمی غلبہ، یعنی عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوت کا قیام، یہ گلوبل ہوگا، لازمی ہوگا، حقیقی ہوگا. اس میں اگر کسی کو شک ہے تو مجھے اس کے ایمان میں شک ہے. جب قرآن کا صغرا کمرا موجود، جب احادیث صحیحہ کی یہ بات موجود، پھر بھی کوئی شک؟ یہ یقینی ہے، تقدیر مبرم میں نے کہا ہے. اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا تھا جب لیگ آف نیشنز جو ہے ڈگمگا رہی تھی، خاتمے کے قریب تھی، مرنے والی تھی، بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بدن میرے منہ سے نکل جائے. تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. پیران کلیسا جو ہے ویسٹ کے لوگ, وہ چاہتے کسی طرح یہ قائم رہ جائے ادارہ, لیکن مجھے تو تقدیر مبرم نظر آ رہی ہے کہ یہ مرے گی, اور مر گئی. بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے, ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے, ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. تو پہلی بات میری ختم ہوئی, عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے, ہو کر رہے گی, اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک, کوئی شبہ, کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے. البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے, اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ, ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں سادہ دل لوگ, وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے. یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی, خلافت تو عالمی ہوتی ہے. ان سے میں کہتا ہوں, عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی. کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا؟ کیا یورپ شامل تھا؟ اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے, وہ بھی صرف دور بنو امیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کم اس کے تحت تھا. بعد میں خلافت عباس, بنو عباس میں اور فاطمیین کی خلافت میں اور آل عثمان جو ہیں آٹومان ٹرکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے, اس سے بکھرے تھے, کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ, اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی, لیکن نہیں ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی, جزیرہ نما عرب, یہاں خلافت قائم ہو گئی, حضور خلیفہ ہے. اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو وسعت دی, شرقن غربن شمالن. تین کالمز نکلے ہیں فوجوں کے, صحابہ اکرام کے, تھری کالمز, ایک ایسٹ ورڈ, ایک ویسٹ ورڈ, ایک نارتھ ورڈ. ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا, خراسان تک چلا گیا. ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا. تیسرا سیدھا شمال میں گیا, یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا, کوکیشین ماؤنٹینز آ گئے, گوہ قاف. اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھیے کہ امپیسیبل تھا نا, گوہ قاف, لہذا وہاں آ کر رک گیا بابو. اب بھی یہ ہوگا, کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا, اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں. اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ نقطہ کون سا ہوگا, نقطہ آغاز کون سا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا, جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہے. ہوگا, لازمن ہوگا, گلوبل ہوگا, پوری دنیا میں ہوگا. کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا, عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا, کسی خطے سے ہوگا. وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیجئے پہلے, پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے, کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں. یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائیں, یاد ہو جائیں, لوح قلب پر نقش ہو جائیں. ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر, ابن ماجہ کی روایت ہے, عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتیون للمہدی یعنی سلطانہ, یعنی سلطانہ, دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا, مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی, لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے. یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا, لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا, تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا. یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے. یہ ہے عرب کا مشرق. اس سے فوجیں جائیں گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا، تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نمایاں عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے. اب دوسری حدیث سنیے. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی. دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب بیلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے. ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے. یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی، اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوا. پھر یہ یروشلم بھی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ، یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا، تب بالکل تہ و بالا برباد کر دیا. اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر کو. 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا تھا. اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں تھا. تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا تھا. اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا. ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا قتل کیا. اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے. کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کرد. عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے. بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے. واپس لینے والا گرم کرد خون تھا، صلاح الدین ایوبی. تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر. اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے. لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی. یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے. خراسان اس زمانے میں بہت بڑے ملک کو کہتے تھے. کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے. ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ ہے. خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا، چھوٹا سا. پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے، جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درا ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے. باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان، اور اس کے ساتھ یہ جو عرب، جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کے ڈیسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان. ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو کاؤنسلیٹ ایران کا، وہ آئے تھے میرے پاس، ان کے ایک اہم آدمی، ان سے میں نے پوچھا خراسان، تو پہلے تو ان کا خراسان ہمارا ایشو ہوا ہے، میں نے کہا نہیں مجھے خراسان، او خراسان بزرگ، وہ جو آپ دی گریٹر خراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا. پھر میں نے اور ذریعوں سے بھی تحقیق کی، پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شامل ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جو جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا تھا، کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا اور کچھ یہ جنوبی حصہ افغانستان کا. یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ فوجیں جا کر خراسان سے چل کر ایلیا پہنچیں گی، یروشلم پہنچیں گی اور اپنے جھنڈے گاڑ. اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے. اس میں بھی اب میں اس سیر ترجمان القرآن اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں. ایک تو انہوں نے جو اردو میں کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ٹھنڈی ہوا حضور کو آئی، مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جو ہے حوالہ مجھے نہیں مل سکا ہے اب تک، لیکن لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہے، حدیث ہے، پڑھی ہے ہم نے، لیکن بتا نہیں پا رہے کوئی. اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے تلاش کرنا آسان کام نہیں ہے، اور اقبال کو کافی علم تھا ان چیزوں کا، تو اس کو بغیر کسی بنیاد کے نہیں کہہ سکتا. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، جس کے پہلے مصرے میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے، وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون. خضر وقت، وقت کا خضر، میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی، وہ خلوت حجاز سے باہر آئیں گے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون. کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا. یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ. وادی سندھ کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ، یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی اس دریائے سندھ میں مل رہے ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں، وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہیں. ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریا بنتا ہے. یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سندھ میں اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں. افغانستان کا مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر ہے، اور یہ موجودہ پاکستان، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک، یہ اس وادی سندھ کا حصہ ہے. کہاں آ رہا ہے ستلج؟ سندھ میں. اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا، راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، سب سندھ میں پہنچ گئے. بٹھن کوٹ میں سب پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے، یہ دریائے دیر آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ سندھ میں. اوپر سے دریائے ہنزا آ رہا ہے، دریائے گلگت آ رہا ہے، کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں. پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں، جو ان کے جو ہمارے جو ہے درے، درائے گومل سے چلا آ رہا ہے، ٹوچی چلا آ رہا ہے، کہاں جاتے ہیں؟ سندھ میں. یہ پوری وادی ہے، یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے، 100% پختون، وہ در حقیقت وادی سندھ کے اندر ہے. یہ دو طرف سے وادی سندھ. کارواں زین، زی سے مراد از این، کارواں عظیم وادیے دور و دراز آیت برو، فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں زین وادیے دور و دراز آیت برو. یہ ہے اس سیر کا. حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور یہ اور وہ، یہ سب تصورات جو ہیں یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور یہ پرانی کوئی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں تصور ہے، اس طرح کی بات کہی ہے. عقل جب وہ جب عقل سے بات کرتا تھا تو اس میں ٹھوکرے کھاتا تھا، جب دل سے اس کے یہ سیلاب کے مانند چشمہ ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری کا، اس میں ہوتے تھے وہ حقائق جو ابدی ہیں. اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے ہاں، اشفاق احمد ادیب، ڈرامہ نگار، تلقین شاہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اگرچہ ان کا مذاق اڑایا تھا روزنامہ نوائے وقت نے، بات بڑی پیاری تھی. اقبال ایک دن کا اقبال تھا، ایک رات کا اقبال تھا. دن کا اقبال فلسفی تھا، وہ اپنی عقل سے غور و فکر کرتا تھا، اس کا حاصل تو ہے وہ لیکچرز، خطبات، ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو شدید اعتراض ہے. ایک رات کا اقبال تھا، اسے الہام ہوتا تھا، سیلاب آتا تھا شاعری کا، اور وہ اقبال جو ہے اصل اقبال ہے. اور اس کو کہا اقبال نے خود، ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج کے، ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گنبد چوک میں، ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے تو یوئنگ ہال. ایک دعوت میں سب جمع تھے، ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے، علامہ بھی تھے. تو یوئنگ نے بڑا تیکھا وار کیا کہ ڈاکٹر اقبال، ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے. ایک ہے وربل، وحی باللفظ، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ الفاظ اللہ کے ہیں. ایک ہوتا ہے وحی، لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسپیریشن کہلاتی ہے، کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ ہمیشہ وحی باللفظ وربل نہیں ہوتی، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے بات نکل رہی ہے، انجیلیں 100 سے زیادہ تھیں، اب بھی کم سے کم 4 کو کینونیکل کہتے ہیں، تو ان چاروں میں اختلاف ہے، تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں، تو میں نے منٹگومری میں ایک بہت بڑا کمیشن ہے، تو وہاں پادری صاحب سے وتھ مسٹر وائٹ جا کے میں نے کہا کہ وچ ون آف دیز از بائبل؟ اب جواب آپ سنیے، ذہانت کا شاہکار ہے، نن آف دم از بائبل، بائبل از ان دیم، ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، بائبل ان کے اندر ہے. یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں اور ان کو اپوسلز کہتے ہیں، یہ نبی تھے حضرت عیسیٰ کے، رسول تھے یہ، یہ متی ہوں یا جان ہوں جو بھی ہے، اپوسلز ہیں. تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے، لہذا علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا وہ اپنا، جیسا کہ احادیث کے اندر ہے. تو اقبال سے کہا کہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں. کہنے بالکل، اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے، مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. چپ ہو گیا یوئنگ، اب آگے کیا بولے گا یوئنگ. تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے، رات کے اقبال کا شعر ہے یہ، اس اقبال کا جس کو الہام ہوتا تھا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون. اب میں نے اب تک تو یہ ڈسکس کیا ہے قرآن، حدیث، سنت اور ایک ترجمان القرآن کے حوالے سے، اب آئیے عالمی حالات کے حوالے سے دیکھیں. عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمی ریاست تقدیر مبرم ہے. زمانہ تیزی کے ساتھ ادھر جا رہا ہے جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست ہوگی، بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقاضا پیدا ہو چکا ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، آج آپ اسے کہتے ہیں گلوبل ولیج، یہ تو گاؤں کے مانند ہے، ہم کو فاصلہ نہیں رہا. امریکہ میں تاج پوشی ہو رہی ہے بش صاحب کی، اور کا منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سارا کا سارا 12,000 میل دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے. اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا. لہذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضروری ہے، اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی گئی تھی. کوئی تو ادارہ ایسا ہونا چاہیے جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں، سوچیں، غور کریں، فیصلے کریں. اگرچہ وہ بے ایمانیاں دلوں میں تھیں، جو بدنیتیں دلوں میں تھیں، انہوں نے ناکام کر دیا اس کو، لہذا وہ مر گئی، ختم ہو گئی، ہاں جنم دے گئی اسرائیل کو، اس کے بطن سے اسرائیل نے جنم لیا، اسرائیل نے نہیں، بالفور ڈیکلریشن نے، کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ہے. اچھا جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضا موجود تھا، کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے بھئی بیٹھے سب کے سب وہاں فیصلے کریں، ورنہ تو دو برتن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے. تب یہ پھر دوبارہ یونائیٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی، اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے بیچاری، کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، اس لیے کہ عراق وار کے ضمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی بش نے یو این او کی حمایت یا مخالفت کو. کیا رہ گیا اس کا وجود؟ بس ایک کلب ہے، آؤ بیٹھے گفتگو کرو، اللہ اللہ خیر سلام. جتنے ریزولوشن یو این او نے پاس کیے جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف، سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے، تو فائدہ کیا ہوا بھائی؟ جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے 55 سال سے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو وہ در حقیقت جب عدل انسان کے اندر نہ ہو، اللہ پر ایمان اور یقین نہ ہو، آخرت کے محاسبے کا احساس نہ ہو، تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لیں فیل ہو جائے گا. ایک زمانے میں، وہ بھی میرے زمانے طالب علمی کا ہے، جمعیت طلبہ والے جو ہے کراچی سے نکالا کرتے تھے اسٹوڈنٹس وائس، ایک انگریزی ہفت روزہ، اس میں لکھا تھا یو این او کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں، انٹائیڈ نیشنز آرگنائزیشن، جو بندھی ہوئی نہیں ہے آپس میں، یہ نیشنز جو ہیں ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، ان کی آرگنائزیشن ہے، انٹائیڈ یونائٹڈ کی بجائے، اور آج اس کا مظہر سامنے آ چکا ہے. لیکن تقدیر مبرم ہے، یہ مارچ آف ہسٹری کین ناٹ بی اسٹاپڈ، چاہے نیو ورلڈ آرڈر آئے، چاہے جسٹ ورلڈ آرڈر آئے، آئے گا ورلڈ آرڈر، جس میں کوئی شک نہیں ہے. گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، ٹرپس کا معاہدہ ہو رہا ہے، یہ سارا جو ہے کدھر ہم سفر کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ٹورڈز اے ورلڈ اسٹیٹ. اس عالمی ریاست کے قائم ہونے میں کمپیٹیٹرز کون کون ہیں؟ کون اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے؟ اس کے لیے اقبال کا کہ دو شعر، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، مارکہ روح و بدن، روحانیت اور میٹیریلزم، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بار، تہذیب کے درندے، یہ ہے مغربی قوموں کے لیے بہترین لفظ ہے، تہذیب کے درندے، کہتے ہیں سولیزیشن سولیزیشن سولیزیشن، اور جو درندگی وہ کرتے ہیں، کوئی بھیڑیے وہ درندگی نہیں کر سکیں گے جو وہ کرتے ہیں. دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. دس گرینڈ کنفرنٹیشن از ویری سون ٹو کم، ویری سون ٹو کم، ویری سون ٹو کم. ایک طرف اللہ ہے اور مرد مومن ہے، دوسری طرف ابلیس ہے اور اس کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے، اور یہودیوں کے سپورٹرز عیسائی ہیں. یہ ہے دو طرفہ، یہ دو فریق ہیں، اور وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نظم. ابلیس نے کہا تھا مجھے نہ جمہوریت کا کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی فاشزم سے خطرہ ہے، نہ کوئی اشتراکیت سے خطرہ ہے، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. وہی خطرہ ہے جس کا ذکر کیا جب یو ایس ایس آر ختم ہو گئی، جس کے لیے نیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سینٹو بنایا گیا تھا ٹو کنٹین یو ایس ایس آر. اب جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا، وہ تو سربت سجود ہو گیا مغرب کے سامنے، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی پوزیشن میں آ گیا. اس وقت اثر نو نیٹو کو آرگنائز کر رہے ہیں, ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا چیف آف دی نیٹو سے کہ یہ اب آپ کو کس بات کا اندیشہ؟ ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے. وہ جو ابلیس نے کہا وہی اس نے کہا, ہمیں اندیشہ ہے مسلم فنڈامنٹلزم سے, لہذا ہمیں چوکس رہنا ہے اور مضبوط کرنا ہے اور تکڑے ہونا ہے. یہ ہے در حقیقت, ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو. اب دیکھیے, ایک طرف میں نے بتایا ایک یہودی ہے اور ان کے خواب ہیں. خواب کیا ہیں؟ گریٹر اسرائیل قائم کرنا, جس میں تقریباً پورا مڈل ایسٹ آ جائے گا. مصر کا بہترین جشن کا علاقہ جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے, سرسبز و شاداب, وہ اس میں شامل ہے. سرائے سینا تو ہے ہی ہے, وہاں تو انہیں ان کا قرآن جو ہے وہ تو نازل ہوا تھا سرائے سینا کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئی تھی تورات تو سرائے سینا میں دی گئی تھی نا, کوہ طور. پھر فلسطین سارا ان کا ہے, شام سارا ان کا ہے, عراق, پہلے کہتے تھے فرات تک ہمارا, اب کہتے نہیں دجلہ تک ہمارا, تاکہ جو دوآبا ہے وہاں پر جو بہت ہی زرخیز علاقہ ہے دجلہ اور فرات کے درمیان دوآبا, وہ بھی سارا ہمارا ہے. نیچے اتریے شمالی حجاز ہمارا ہے انکلوڈنگ مدینہ, ہمارے تین قبیلے یہاں تھے جہاں سے کہ محمد نے ان کو نکالا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. خیبر یہاں تھا جہاں سے کہ اخاڑ کر پھینکا تھا ان کو. ترکی کا بھی جنوبی علاقہ ہمارا ہے, یہ پورا علاقہ ہے گریٹر اسرائیل یہ قائم کرنا, یہ ان کا خواب ہے. آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. ان خوابوں کو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لے آیا گیا تھا سن 1897 میں. بیسل ایک شہر ہے سوئٹزرلینڈ میں, جہاں ایلڈرز آف دی زائن جمع ہوئے تھے یہودیوں کے بڑے چوٹی کے لیڈر, اور پروٹوکالز انہوں نے مرتب کیے تھے, اسی میں اپنا ہدف بنایا تھا گریٹ اسرائیل, گریٹر اسرائیل. نمبر دو ٹارگیٹ ان کا کیا ہے؟ مسجد اقصا کو گرانا, قبۃ الصخرہ کو گرانا, تھرڈ ٹیمپل قائم کرنا. وہ جو معبد سلیمانی, ہم تو اسے مسجد اقصائی کہیں گے, ایک نبی کا بنایا ہوا تھا تو مسجد ہی تھی نا, وہ اسے ٹیمپل کہہ دیں. معبد سلیمانی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو کور کر جائے گا. 1000 قبل مسیح کے اندر وہ تعمیر ہوا, 587 قبل مسیح میں گرا دیا گیا, 100-150 سال کے بعد پھر ریکنسٹرکٹ ہوا, 70 عیسوی میں پھر گرا دیا گیا, اور آج تک گرا پڑا ہے. صرف ایک میلنگ وال ہے جہاں جا کر روتے ہیں, ماتم سا کرتے ہیں, تو رات پڑھتے ہیں ہلتے ہوئے, اور اس کا کوئی نام و نشانی نہیں. لیکن یہ معلوم ہے کہ اس جگہ تھا جہاں مسجد اقصا اور قبۃ الصخرہ ہے. تو اس ان کو گرانا ہے, اس کو بنانا ہے. اور نمبر تین, پوری دنیا کو اپنے مالیاتی استحصال کے اندر جکڑ لینا ہے, تھرو ورلڈ بینک, تھرو ملٹی نیشنلز, تھرو گلوبلائزیشن, تھرو ٹرپس, سب کو جکڑ لینا ہے. کہ جتنے انسان ہیں دنیا میں وہ حیوان بن جائیں, کام کریں کام کریں کام کریں کام کریں, اور جو کچھ کمائیں اس کی ملائی ہم سود کی شکل میں کھینچتے چلے جائیں, چھاچ ان کے لیے چھوڑ دیں تاکہ پئیں تاکہ اگلے دن بھی کام کر سکیں. یہ ان کا فلسفہ ہے, تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ در حقیقت انسان تو صرف ہم ہیں, باقی جتنے انسان ہیں, جنٹائلز بھی کہتے ہیں ان کو, گوئمز بھی کہتے ہیں ان کو, یہ انسان نما حیوان ہیں, یہ حیوان ہیں انسان نہیں ہیں, شکلیں انسانوں کسی ہیں. اور جیسے کہ حیوانات کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے, بیل کو ہل کے اندر جوتتا تھا کہ نہیں, اب ٹریکٹر آ گئے تو دوسری بات ہے, گھوڑے کو ٹانگے میں جوتتا تھا کہ نہیں, اب ٹیکسیاں چل رہی ہیں ٹھیک ہے, لیکن کہیں کہیں تو ٹانگے چل رہے ہیں, کہیں تو انسان بھی جوتے ہوئے ہیں. خیر ہندوستان میں تو وہ سائیکل رکشہ چل رہا ہے ابھی تک. بہرحال ظاہر بات ہے کہ جس طرح تم نے ان حیوانوں کو استعمال کیا ہمارا حق ہے تمہیں استعمال کرنا. البتہ جیسے تم ٹانگے کے اندر جس گھوڑے کو جوڑتے ہو شام کو جو کما کر لاتے ہو اس میں سے تھوڑا حصہ اسے بھی دیتے ہو نا, کوئی دانا نہیں ڈالو گے کوئی چارہ نہیں ڈالو گے تو اگلے دس کیسے کام کرے گا. اسی طرح ہم بھی تمہیں بنا دیں گے حیوان اور تم کام کرو گے کام کرو گے کام کرو گے, جو کچھ بنے گا جو پروڈکشن ہوگی اس میں سے کچھ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیں گے, ملائی اور مکھن ہم کھینچ لیں گے. کیا ضرورت ہے جا کر حکومت کریں, جہاں بھی حکومت کریں گے وہ تمہیں ماریں گے تم انہیں مارو گے کیا فائدہ, کھینچ لو. یہ تین خواب ہیں یہود کے, اور اب یہودیوں کے اعلی کار ہیں اس وقت عیسائی. عیسائیوں میں سے بالخصوص پروٹیسٹنٹس, اسی لیے ایک اصطلاح میں نے بارہ بتائی ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. ویسٹ جو ہے وہ بھیڑ کو کہتے ہیں, وہ کاٹ جاتی ہے کہیں تو پھر وہ سوج جاتا ہے اور آدمی, تو وہ ویسٹ جو ہے WASP وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس, یہ سب سے بڑے اعلی کار ہیں یہود کے. اور ان میں سے بھی بالاخص, ایک تو میں نے بالخصوص کہا, ایک بالاخص ایونجلسٹ, یہ جو ایک عظیم تحریک ہے امریکہ کے اندر, انجیل پڑھو اور انجیل کی پیروی کرو, اور انجیل جو ہے اس کا تو بیشتر حصہ تو یہودیوں سے متعلق ہے, تو بڑا چھوٹا سا حصہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا, تو لہذا وہ یہودیوں کی اب بالادستی اور یہودیوں کی عزت اور یہودیوں کا مقام ان کے دلوں کے اندر دوبارہ پیدا ہو گیا. یہ ہے یوں سمجھیے امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ, SSP سول سپریم پاور آن ارتھ. ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف EU, اینڈ واٹ از EU, یورپین یونین, اصل میں ہے کیا, ریوائول آف دی اولڈ ہولی رومن امپائر. یہ ہے کہ جو کیتھولکس ہیں ان کا خواب یہ ہے کہ ہم ایک کیتھولک ریاست قائم کریں فلسطین کے اندر. ہمارا عیسیٰ یہاں پیدا ہوا, یہاں پلا بڑھا, یہاں پر اس نے واس کہے, یہیں پر اسے سوری دی گئی, تو ہمارا علاقہ یہ. تو یہودی تو کہیں بہت پرانے دور کے باتیں کر رہے ہیں, موسٹ ریسنٹ تو ہمارا معاملہ ہے, علاقہ ہمارا ہے. یہ ان کی آپس کی کنٹروورسی ہے کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کی. دی فائنل کروسیڈ, آخری کروسیڈ اب دوبارہ آئے گا. پہلا آیا تھا, پہلا ہزار سال ختم ہوا, سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو کروسیڈز ہوئے تھے. اب سیکنڈ ملینیم ختم ہوا ہے, تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے, تو فائنل کروسیڈ کی بات آ رہی ہے. اور یہ پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں پوپ کو شیطان, شیطان پوپ اس لیے جمع کر رہا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے اوپر حملہ آور ہو کر اور فلسطین کے اندر یہ کیتھولک عیسائی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے, جبکہ پروٹیسٹنٹس یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل ان کا قائم ہو, ان کا ٹیمپل جو ہے وجود میں آ جائے اور اس کے اندر ان کے اعلی کار بن گئے. یہ ہے اس وقت ایک طرف تو یہ فوجیں ہیں, یہودی, یورپینز اور ویسٹ, کیتھولکس اینڈ پروٹیسٹنٹس, بحث کے مجموعی عیسائی ان کی مٹھی میں. دوسری طرف کیا ہے, دوسری طرف امت مسلمہ ہے. یہ امت مسلمہ برے حال میں ہے, بستیوں میں ہے, بٹی ہوئی ہے, ایک امت تو ہے ہی نہیں, دنیا جمع ہو رہی ہے, ہم اور کٹ رہے ہیں. یورپ صدیوں کے بعد متحد ہو رہا ہے, ہمارا ملک پاکستان دو ٹکڑے ہوا, اب سیسیشن بلوچستان کی ہمارے سامنے آ رہی ہے. یہ امت جو ہے جو بہت ہی بد حال ہے, لیکن اس کو اقبال نے کیا کہا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں, خاکستر ہے یہ, اس کے اندر ایک چنگاری ہے. وہ چنگاری کیوں پیدا ہوئی ہے اس کو نوٹ کر لیجیے ہسٹوریکل پروسیس میں, پرسپیکٹو. جیسے ہی یورپی استعمار کا بستر لپٹنا شروع ہوا, یہاں سے انگریز گئے 47 میں 1947 میں، ادھر سے وہ بلندیزی چلے گئے آپ کے انڈونیشیا سے، اور کہیں سے فرانسیسی چلے گئے، لیبیا سے اطالوی چلے گئے، الجزائر سے فرانسیسی چلے گئے، مصر سے انگریزوں کو اٹھا کر صدر ناصر نے میڈیٹرینین کے اندر پھینک دیا. ہوتے ہوتے یہ جب عالم اسلام آزاد ہوا تو جیسے کوئی ڈیپ سلمبر، گہری نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اسے کچھ یاد آتا ہے، ہاں بھائی ہماری بھی ایک تہذیب تھی، ہمارا بھی ایک تمدن تھا، ہمارے بھی کچھ قوانین تھے، ہماری شریعت تھی جو ڈیفنکٹ رہی اس عرصے کے اندر. یہ تو انگریز کا بنایا ہوا ضابطہ ہے فوجداری، اور انگریز کا بنایا ہوا ضابطہ دیوانی، ہم اس کے تحت زندگی گزار رہے تھے. وہ اسلام کا تعزیراتی قانون کہاں ہے؟ ضابطہ فوجداری اسلام کا ہوتا تھا، دیوانی کو معاملہ ہوتا تھا اسلام کا. یہ جو ایک ہی وقت میں انڈونیشیا سے لے کر اور عرب ممالک تک ایک ہی جذبہ اٹھا ہے، ریوائول ریوائول ریوائول، اسلام کو زندہ کرو زندہ کرو زندہ کرو. فرام نیئرلی دی مڈل آف دی لاسٹ سینچری، مخدومی پارٹی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی ہندوستان میں، فدائین اسلام ایران میں، الاخوان المسلمون مصر سے پورے عالم عرب میں، سعید الانسی ترکی میں، یہ تحریکیں ایک ہی وقت میں اٹھی. ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اسلام کو ہم قائم کریں. ان تہذیبوں نے، ان تحریکوں نے ایک چیز تو بہت عام کر دی ہے، اللہ کا شکر ہے بہت عام کر دی. وہ تصور اب چلا گیا، اب کچھ لوگ جو ہیں بہت ہی دقیانوسی لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس تصور کو. لیکن جو بھی ذرا بیدار ہے، اس کے اندر تھوڑی سی بھی اندر الومینیشن آ گئی ہے، وہ جانتا ہے اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے، اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. دین ہوتا ہی اس وقت ہے جب غالب ہو، جب غالب نہیں ہے، مغلوب ہو گیا تو وہ مذہب رہ جائے گا. اس میرے فارمولے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. انگریز آیا، دین اب انگریز کا ہو گیا، قانون اس کا ہوگا، اپنا قانون اپنے گھر میں رکھو، ہاں نمازیں پڑھو روزے رکھو، وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مذہب اسلام وی آر ریڈی ٹو ریکگنائز، دین اسلام ختم. دیکھیے آج یہ چیز اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے. آج سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ کہہ رہا ہے دین اسلام اسے ہم ختم کر کے رہیں گے، کچل کر رہیں گے، مذہب اسلام اسے ہم امبریس کرنے کو تیار ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا. وہ کہہ سکتے ہیں دیکھو تم امریکہ آئے، تم نے ہمارے چرچ خریدے اور مسجدیں بنا لی، ڈیڈ وی آبجیکٹ، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ یو پرچیز سینیگوگز، یہودیوں کی عبادت گاہ، انہوں نے مسجد بنا لیا، ہم نے کبھی روکا؟ تم نے ہزار ہا ایفرو امریکنز کو مسلمان بنا لیا، ہم نے اعتراض کیا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے روکا؟ تم نے اسلامک سینٹرز بنائے، ہم نے روکا؟ اسلام مذہب کی حیثیت سے تم روزے رکھتے ہو تو ہم ایک افطاری بھی تمہیں دینے کو تیار ہے، وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری دیں گے، سیلیبریٹ کریں گے تمہارا منتھ آف فاسٹنگ، تمہاری عید اور بقرعید پر ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیں گے، کرتے ہیں ابھی. تو وی آر ناٹ اگینسٹ یور ریلیجن، ریلیجن ایز اسلام از ایکسپٹیبل ٹو اس، لیکن نظام، سیاسی معاشی سماجی نظام یہ ہمارا ہوگا. یہ بات ابھی چند دن پہلے میرے ذہن میں آئی ہے، ظاہر بات ہے جب تک زندہ ہوں نئے خیالات تو آئیں گے. آج 1400 برس بعد تاریخ جو ہے 180 درجہ اس نے موڑ کھا لیا ہے. یہی بات ہماری تھی، ہم نے کیا کہا تھا؟ تم یا اسلام لاؤ، ہمارے برابر کے ساتھی ہو جاؤ گے،
یا چھوٹے بن کر رہو، مذہب تمہارا ہوگا، دین ہمارا ہوگا، اور ورنہ آؤ میدان میں، تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی. آج یہی بات بش کہہ رہا ہے، نظام ہمارا ہوگا، تم ہندو رہو، مسلم رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو، بتوں کو پوجو، ایک خدا کو پوجو، انسین کو پوجو، درختوں کو پوجو، آلہ تناسل کو پوجو، جس کو چاہو پوجو، وی ڈونٹ آبجیکٹ، کوئی اہوار بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن نظام، دی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم، وہ ہمارا رہے گا. یہ بالکل یوں سمجھیے کہ 180 درجے میں تاریخ نے موڑ کھا لیا ہے. ہم نے کہا تھا، یہ مانیے آج، یہ کانٹے نائٹ، جب چھویا نے کہا تھا نا، تین کالمز نکلے، شرقن، غربن، شمال، ان کا کہنا کیا تھا، جہاں گئے، دیکھو بھائی اسلام لے آؤ، تم ہمارے برابر کے بھائی ہوگے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، ہمارے حق زیادہ ہیں تمہارے کم، نہیں، برابر، بالکل. اگر اسلام نہیں لاتے تو چھوٹے بن کر رہو. دین، نظام ہمارا ہوگا، مذہب تم رکھ سکتے ہو، عیسائی ہو، یہودی، جو چاہو رکھ سکتے ہو، اور ورنہ آؤ میدان میں، تلوار فیصلہ کرے. یہ تمام ہر جگہ پر یہی کہا گیا، یہی کہا گیا، یہی کہا گیا. ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، لیکن یہ اس وقت کی نہیں ہے، یہ ابھی ذرا اور آگے کی دور کی بات ہے. لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا غبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بذل ذلیل او عز عزیز. یا تو اللہ تعالیٰ اس گھر والے کو اسلام کی توفیق دے گا، اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کا بھی احساس ہوگا، اور یا وہ چھوٹا ہو کر رہے گا، ہاتھ سے جزیہ پیش کرے گا، یوت الجزیہ تا یدی وہم صاغرون. غلبہ اسلام کا ہوگا، دین اسلام کا ہوگا. بہرحال یہ تحریکیں جو ہیں، اس میں بہت کچھ، ایک تو پازیٹو اثر نکل چکا ہے، وہ باقی ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کہ کچھ صدیوں کے انحطاط اور زوال کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ اسلام بھی بس ایک مذہب ہے، اب ہم سمجھتے نہیں، اسلام دین ہے، اور یہ غلبہ چاہتا ہے. لیکن یہ تحریکیں سب کی سب ناکام ہوئی. اس کی دو وجوہات ہیں، ویسے میرے ہاں میری کتابوں میں تفصیل سے بحثیں ہیں ان پر. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان تحریکوں نے اسلام اور اس کے نظام پر تو بہت توجہ دی ہے، ایمان پر توجہ نہیں دی. اسلام ایک عمارت ہے جس کے نیچے بنیاد ایمان ہے. جب تک ایمان کبھی نہیں ہوگا، لیونگ تھروبنگ ایمان، برننگ ایمان، ایمان وتھ کنوکشن، اس وقت تک یہ مہم سر نہیں ہو سکتی. اور نمبر دو، میتھڈالوجیز انہوں نے جو ہم اصل تحریکیں تھیں ان سے بورو کر لی، کمیونسٹوں سے لے لیں، سوشلسٹوں سے لے لیں، فاشسٹوں سے لے لیں، اور گوریلوں سے لے لیں، یہ ساری جو ہیں بوروڈ میتھڈالوجیز ہیں، حالانکہ اس میتھڈالوجی لینی چاہیے تھی سیرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری تحریکیں ناکام ہو گئی. الاخوان تقریباً ختم ہے، جماعت اسلامی تقریباً ختم ہے، اور بھی تحریکیں، فدائین اسلام کا تو پھر کہیں ذکر ہی نہیں ملا، یہ تو بعد میں وہاں مجاہدین خلق وغیرہ پیدا ہوئے، لہذا یہ تحریکیں ناکام ہو چکی ہیں. اور اب ہونے والا کیا ہے؟ اس کیفیت میں نے بتا دیا، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف یہ ہے. اب جو ہونے والا ہے، نمبر ایک، فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے، آرمگیڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں، اور الملحمۃ الکبرا یا الملحمۃ العظما، یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے. متفق گردید رائے بو علی با رائے من، انجیل کی آخری کتاب ریولیشنز آف جان، اس میں آرمگیڈون، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمگیڈون کے، اے ویری بگ وار وچ ول بی فاٹ بٹوین دی فورسز آف ایول اینڈ گڈ بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ. اور اسی کا ذکر حضور نے کیا، بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا. اور اس جنگ کے اندر
عربوں کا شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا، تہس نہس ہوگی. حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ حدیث کتاب الملاحم پڑھیے. یہ ملاحم کسے کہتے ہیں؟ لحم، گوشت کو کہتے ہیں. جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں نا. اسی طرح ملحم کہتے ہیں عرب، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قصائی کی دکان، جو ملحم ہے، گوشت لحم جہاں پر کاٹ کاٹ کے بیچا جاتا ہے، ملحم. تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، ملاحم اس کی جمع ہے. الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، یہ دو الفاظ حدیث میں آئے. عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا؟ سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے اس وقت، پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام قائم نہیں ہے. اور اسی لیے ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں. میری کتاب موجود ہے اس پر، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے؟ اس کا جواب دیکھیے ہے، ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی پھر ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے. ازواج مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں دوہری سزا ملے گی. تم محبت کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور، رسول عربی، رسول ہاشمی، اور نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی. پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے واشنگٹن کو، اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ نہیں بنایا. میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی میں، اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ کے ذریعے. بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں. البتہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا. اس پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی. مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا گویا کہ. عراق ہے، شام ہے، سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے مدینے کے قریب تک، مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن اسے ہوگی، باقی وہ اپنا گریٹر اسرائیل بنا لیں گے. پھر جو ہے دیر ول بی اے ریورسل، اور اس ریورسل میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو. اس میں تین واقعات کو ذہن میں رکھیے. پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی عجمی ملک میں، عربوں پر تو عذاب آ جائے گا، آخری عذاب آئے گا، عجمی مسلمان ملک میں، نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے، افغانستان، پاکستان، اور کسی درجے میں بھارت، وہاں بھی تو آخر 20 کروڑ مسلمان ہیں. لوگ 18 کہہ دیتے ہیں اور وہ 12 بھی کہہ دیتے ہیں، کہ 20 یا 25 کروڑ مسلمان بس رہا ہے ہندوستان کے اندر. اور وہاں کے جو بھی کچھ میں آثار دیکھ کر آیا ہوں، بہرحال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہیں ابھریں گے، اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں، عجمی مسلمان علاقے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی. میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان. میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، اس جہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، نمبر ایک. نمبر دو، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا. مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے ہیں، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہیں وہ حضرت مہدی ہوں گے. ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، عربوں میں دم نہیں ہوگا. وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، دولت کی فراوانی اور عیاشیاں. یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں. ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے، برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں. بہرحال یخرج الناس من المشرق یؤتون للمهدی، یعنی سلطان ہو اس کی حکومت کو مستحکم کرے گا. پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے گیا. اس میں ایک کوشچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، اس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے، اللہ عالم. یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہیں، کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان یہ ہے، واللہ عالم. اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ. یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 10 لاکھ. اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے گی. لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی، یہ نیوٹرل رہیں گے. نمٹ لو آپس میں. تو ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورس. لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو، اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے. میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقت، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے ڈیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے. اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا تو جو بات کہی تھی رمسل نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز، یہ افغانستان افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں ان سے جان چھڑانی مشکل ہے. جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے، شہادت میں مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں. یہ ہے میرا گمان، واللہ عالم. بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حضرت مہدی جو ہیں وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہو جائیں گے، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے گا. حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائیں گے. کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا. اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہیں ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے, اور نہ ابھی آپ کوئی 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے میں. تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا, حضرت عیسیٰ جو ہیں سراپا معجزہ, پیدائش معجزہ, آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ, خلق حیات بنایا, مٹی کا پرندہ پھونک ماری اڑنے لگا, احیاء موتا, مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ اٹھ گیا چلنے لگا, مادر داد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی, کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاف. اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے. سراپا معجزہ وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کن ہوگی. میرے نزدیک یہ ہیں وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد دو نتیجے نکلیں گے. عیسائیوں کا مذہب ختم ہو جائے گا. حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر, صلیب کو توڑ دیں گے. کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے پھر رہے ہو؟ میں صلیب دیا ہی نہیں گیا, یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے, مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا. وما قتلوہ وما صلبوہ, صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری. اور خنزیر کو قتل کر دی, خنزیر تم نے کیسے حلال کر لیا اپنے لیے؟ کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا, وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا, یہ لا تم پر نافذ رہے گا. گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں مدخم ہو جائے گا, یہودی ایک ایک ختم کر دیا جائے گا. یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے, جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا اگر قوم نے بحثیت مجموعی رسول کا انکار کیا وہ ہلاک کر دی گئی. قوم نوح ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم ہود عاد ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے, قوم شعیب, امورا اور صدوم کی بستیاں, آل فرعون, یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا, انہوں نے رد کر دیا. محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں, لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے گا, اسی لیے انہیں اٹھا لیا گیا. ایک پوز آ گیا ہے. مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ہلاک کر دیے جائیں, لیکن حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا. جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے, ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی. یہودی ختم, عیسائیت ختم, اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن جائیں گے. پھر اگلا مرحلہ آئے گا گلوبلائزیشن کا, حضرت مسیح کے ہاتھوں ہوگا وہ, پوری دنیا میں وہ اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا. اب آئیے یہ نقطۂ آغاز جو میں نے کہا پاکستان اور افغانستان ذرا اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیں. نوٹ کیجئے, اس پر میری تفصیلی گفتگویں پہلے ہو چکی ہیں اور استحکام پاکستان نامی میری کتاب موجود ہے, اس میں تفصیل سے میری یہ بحثیں لکھی بھی موجود ہیں. دیکھیے, مجددین امت کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے پہلی صدی سے, اور حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی ہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا. اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر, مسلمانوں کے اندر ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو دین کو تجدید کریں گے, دین کو تازہ کریں گے. 1000 برس تک مجددین عالم عرب میں آئے, اور 1000 اللہ کا ایک دن ہوتا ہے. وہ ایک دن پورا ہوا, دوسرا دن شروع ہوا 11ویں صدی سے, ہجری سے. تو یہ مرکز تبدیل ہو گیا, اب عالم عرب کی بجائے ہندوستان. مجدد الفسانی, شاہ ولی اللہ, سید احمد بریلوی اور شیخ الہند, 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں صدی کے مجدد. گویا کہ تاریخ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے کہ اسلام کے نشأۃ ثانیہ کا آغاز اس خطے سے ہوگا. قرآن مجید میں آتا ہے سورہ سجدہ جو حضور کو بہت محبوب تھی، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون. اللہ کے جو پلانز ہوتے ہیں وہ 1000 سال کا ایک دن کا ہے، اس کا دن ایک دن تمہارے تعداد کے حساب سے 1000 سال کا تدبیر کرتا ہے. وہ کسی بڑے واقعے کے لیے تمہید شروع ہو جاتی ہے. احیاء اسلام اس خطے سے ہوگا، اس کی تمہید سے پہلی کیا ہے کہ مجددین کا سلسلہ منتقل کر دیا گیا عالم عرب سے عالم ہند. نمبر دو، 20ویں صدی عیسوی میں دو عظیم تحریکیں ایسی چلی ہیں کہ جن کا کوئی پیرلل، کوئی مثال پوری دنیا میں نہیں. آغاز میں 20ویں صدی کے جب سازشیں ہو رہی تھیں یہودیوں کی اور برطانوی حکومت، پروٹیسٹنٹ نمبر ون اور یہودیوں کا اعلی کار نمبر ون، جس کے وزیر خارجہ بالفور سے انہوں نے حق حاصل کیا تھا دوبارہ فلسطین میں آ کر آباد ہونے کا، بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے 1917 میں. اس وقت عظیم ترین تحریک چلی، تحریک خلافت ہندوستان کے اندر. خلافت اگر تھی تو پوری دنیا کا معاملہ تھا عالم اسلام کا، اور تو کہیں. جیسے میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی کہ کیا ہو گیا اور یہاں حال کیا ہوا. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، گئے ہیں افغانستان میں، بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں. پھر اس کے بعد جس طریقے سے اس تحریک کے نتائج بعد میں جو چل نکلے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ کالا پانی گئے، کتنے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، کتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے علماء کے ساتھ. لیکن یہ تحریک ہندوستان میں چلی، کہیں اور نہیں چلتا. پھر تحریک پاکستان، پورے دنیا میں یہ جو کولونیلزم سے نجات حاصل کی ہے، کہیں اسلام کا نام نہیں لیا گیا سوائے تحریک پاکستان کے. اپنے نیشنلزم کی بنیاد پر، ملے نیشنلزم کی بنیاد پر سیوکارنو کھڑا ہوا ہے، عرب نیشنلزم کی بنیاد پر صدر ناصر کھڑا ہوا ہے، ترک نیشنلزم کی بنیاد پر. جو بھی کچھ تھوڑا بہت آٹومان امپائر کے تو پرختے اڑ گئے تھے، لیکن اگر ترکی کو بھی بچایا ہے مصطفیٰ کمال پاشا نے تو ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. صرف ایک تحریک تھی، تحریک پاکستان، اور پورا ہندوستان پھر گونج گیا ہے. جیسے پہلے گونجا تھا بولی اماں محمد علی کی، اس سے اس کے بعد گونجا ہے ہندوستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی پیرلل نہیں. پھر واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے. کانگریس جیسی حکومت، گاندھی جیسا لیڈر، پھر ان کے ساتھ جمعیت علماء ہند جیسی مذہبی جماعت، عظیم مولانا مدنی جیسی شخصیت، کانگریس میں ابوالکلام جیسی نابغہ شخصیت مسلمان، سرحد میں خدائی خدمتگار خان عبدالغفار خان، سرحدی گاندھی جیسی شخصیت اور اس کی خدائی خدمتگار تحریک، پنجاب میں احرار، آتش میاں، مقررین، احرار جیسے مقررین کسی دوسری جماعت کے اندر آج تک نہیں آئے. یہ سب تو تھے کانگریس کے ساتھ. اور پاکستان کے قیام سے 1 سال پہلے قائد اعظم نے بھی 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کے مطالبے سے دستبرداری اختیار کر دی. کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ مان لیا، اور اس کے تحت کیا تھا کہ ہندوستان آزاد ہوگا ایک ملک کی حیثیت سے، مرکز ایک ہوگا، 3 زونز ہوں گے، مغربی، مشرقی، درمیانی، سینٹرل. ہاں 10 سال کے بعد اگر کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے موقع دیا جائے گا. قائد اعظم نے مان لیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ 10 سال تک آزاد پاکستان کا تو کوئی سوال نہیں، تو ایک انڈین یونین ہوگی. وہ تو چپ نہیں رہ سکا. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. جواہر لال نہرو نے کہا، ارے ایک دفعہ بن جانے دو ہندوستان ایک حکومت، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. بات سچی کہی تھی اس نے. انہوں نے کشمیر کو علیحدہ نہیں ہونے دیا، پاکستان کو علیحدہ ہونے دیتے ہو. لیکن اس پر بیک گیئر لگایا ہے قائد اعظم نے کہ اگر یہ نیتیں ہیں تو پھر ہم نہیں مانتے، ورنہ پاکستان وجود ہی میں نہ آتا. اب اس پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ 1930 میں اقبال نے جو خطبہ دیا، ایک تو وہ ہے چشم کشا، اس نے کہا تھا تقدیر مبرم ہے، ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ملک قائم ہوگا، اس نے ڈیسٹنی. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے، روشن چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں لگ گئے ہیں، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا عرب امپیریلزم. میرے پہلے دن کی تقریر یاد کیجئے، اور حدیث جو دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، دور نبوت، دور خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ملوکیت. اب سارا عرصہ تو ملوکیت کا ہے، 30 سال تک خلافت راشدہ کے، تو دنیا اسلام کو دیکھتی ہے ملوکیت کے آئینے سے. وہ اسلام کہ جو بنو عباس کے دور میں تھا، وہ اسلام جو بنو امیہ کے دور میں تھا، وہ اسلام جو ترکوں کے دور میں تھا، وہ اسلام جو مصر میں فاطمی خلافت کے دور میں تھا، وہ تو اس کو دیکھیں گے. اب وہ بدنما داغ اور دھبے نظر آئیں گے کہ نہیں؟ تو اقبال نے کہا کہ ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں، دور عرب امپیریلزم میں لگ گئے تھے، انہیں ہٹا کر اسلام کا اصل روشن چہرہ دنیا کے سامنے لائے. اور دور ملوکیت سے پہلے کون سا روشن چہرہ تھا؟ خلافت راشدہ. گویا کہ جو مصور پاکستان ہے، جو مجوز پاکستان ہے، جو مبشر پاکستان ہے، جو مصور پاکستان ہے، اس کے نزدیک خلافت راشدہ دنیا میں دوبارہ لانا، خلافت علی منہاج النبوت کا دور لانا، یہ پیش نظر. اور اس سے بھی زیادہ واضح بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ میں پڑھ کر سناؤں گا تاکہ آپ اس کو، جب قائد اعظم بیمار تھے، ٹی بی تھرڈ سٹیج کو پہنچی ہوئی تھی، بسترے برگ پر تھے، ہمارے ہوتے تھے میو ہاسپٹل میں، ٹی بی کے جو پروفیسر تھے ٹیوبرکولر ڈیزیز کے، ریاض علی شاہ، ان کی ڈائری میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے قائد اعظم کے بارے میں، وہ ذرا آپ سن لیجیے صبر کے ساتھ، میں اس کو چھاپ کے لے آتا لیکن پہلے خیال نہیں آیا تاکہ آپ کے پاس بھی یہ رہ جاتا. وہ لکھتے ہیں، میرے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی کہ لاہور سے زیارت تک کا سفر طے کر کے میں شدید بیماری میں مبتلا قائد اعظم کے کمرے میں داخل ہوا، تو اس کے باوجود کہ وہ بانی پاکستان انتہائی کمزور ہو چکے تھے اور ان کا جسم کمبل میں لپٹا ہوا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالتے ہوئے مجھ سے نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور پوچھا، آپ کو راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مرض الموت میں مبتلا اس عظیم انسان کے اخلاق، تواضع اور انکساری کی یہ اچھوتی مثال تھی، حالانکہ مجھ سے ہاتھ ملانے اور مزاج پرسی کرنے ہی سے وہ ہانپنے لگے تھے اور بعد میں کئی منٹ تک انہیں آنکھیں بند کیے لیٹے رہنا پڑا تھا. ایک بار ہم خوف زدہ تھے کہ خون اور تھوک وغیرہ کی تحقیق کے جو نتائج سامنے آئے ہیں انہیں قائد اعظم کا کیسے پہنچائیں. انہوں نے از خود ہماری پریشانی محسوس کر لی اور بولے، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کھل کر بیان کریں، کیونکہ بیماری کی نوعیت معلوم ہونے کے بعد میں آپ سے زیادہ تعاون کر سکوں گا. گھبرائیں نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ موت کو بہرحال آنا ہے. البتہ اگر آپ کے پیشے کے اصول راستے میں حائل ہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا. بر صغیر کے مسلمانوں کے ایک آزاد وطن سے روشناس کرانے والے قائد اعظم کا خدا پر ایمان اور اصولوں پر یقین ہمارے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا. قائد اعظم بظاہر ان معنوں میں مذہبی رہنما نہ تھے جن معنوں میں ہم عام طور پر مذہبی رہنما کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن مذہب پر ان کا یقین کامل تھا. ایک بار دوا کے اثرات دیکھنے کے لیے ہم ان کے پاس بیٹھے، میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے بات چیت سے منع کر رکھا تھا، اس لیے الفاظ لبوں پر آ کر رک جاتے ہیں. اس ذاتی کشمکش سے نجات دلانے کے لیے ہم نے خود انہیں دعوت دی تو وہ بولے، اب یہ الفاظ ہے جس کے لیے میں نے یہ سارا پس منظر آپ کو سنایا. تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں. تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے. سارا میری گفتگو کا جو ہے مواد اس میں موجود ہے. زمین پر بادشاہت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اگر پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کر دیا جائے. پاکستان میں سب کچھ ہے, اس کی پہاڑیوں, ریگستانوں اور میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی. انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے. قوم نیک نیتی, دیانتداری, اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہے اور اخلاقی برائیوں, منافقت, زر پرستی اور خود پسندی سے تباہ ہو جاتی ہے. یہ وہ ہے کہ جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی ڈائری سے یہ اقتباس روزنامہ جنگ نے شائع کیا ہے 11 ستمبر 1988 کو. 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کا انتقال ہوا, تو گویا کہ 40ویں برسی پر, قائد اعظم کی 40ویں برسی 11 ستمبر 1988 کو جو خاص کوئی ایشو شائع ہوا ہوگا اس میں یہ واقعہ شائع کیا گیا, جو پھر ہم نے وہاں سے لے کر ندائے خلافت کے کور پر شائع کیا تھا, سرور پر. یہ تھا مقصد اس پاکستان کا. تیسری بات اب اور جان لیجئے, نظام خلافت کی پہلی اینٹ 1.5 سال کے اندر اندر رکھ دی گئی. قرارداد مقاصد ہم بحث کر چکے ہیں, پورا نظام خلافت اس میں موجود ہے. اور ایک بات اور, ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے, لندن میں پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے کچھ لوگ جمع ہوئے. انہوں نے جائزہ لیا دنیا میں کس خطے سے اسلام کے احیاء کا اور نظام اسلام کے قیام کا امکان ہے, اور کنسنسس اس پر تھا کہ صرف ایک ملک ہے جس میں اس کا امکان ہے, وہ پاکستان ہے. امکان ہے. حالات جو کچھ ہیں وہ بہت برے ہیں, بہت برے ہیں. وہ میرا کتاب چلے کر پڑھیے, 1 سال پہلے کی میری تقریر, پاکستان کے وجود کو لاحق خدشات و خطرات, اور یہ تقریر بھی میری ہے, وہ بھی چھپی ہے, وہ بھی اسی دور میں میں نے کی تھی. عالمی جو حالات ہیں دنیا کے, ان کے پس منظر میں اسلام کا مستقبل کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی قدرت, مشیت اللہ کی اگر ہوگی تو کدھر سے آ جائے گا معاملہ ہم نہیں جانتے. جیسے قرآن میں کہا گیا, من یتق اللہ, جو شخص اللہ سے ڈرے گا, یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, اس کے لیے اللہ راستہ نکال دے گا اور وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا. دیر کین بی کوئی ٹرن آف ہسٹری, جیسے راؤنڈ دی کارنر ہم کہتے ہیں, یو نیور نو وٹس راؤنڈ دی کارنر. بہرحال ان دونوں کے سامنے مقصد یہ تھا, لیکن ہم بھٹک گئے, بہت بری طرح بھٹکے. کچھ خود بھٹکے, کچھ ان کو بھٹکا دیا گیا. قرارداد مقاصد پاس کرانے کی سزا لیاقت علی خان کو دی گئی, شہید کر دیے گئے. اور اس میں حال ہی میں جو میرے علم میں کوئی 2 سال پہلے بات آئی ہے, وہ پہلے میرے علم میں نہیں تھی اور آپ میں سے بھی بہت سوں کے علم میں نہیں ہوگی. جب لیاقت علی خان نے دورہ کیا تھا امریکہ کا, وہاں یہودیوں نے ایک بہت اعلی سطح پر ان کے لیے ایک ریسیپشن ارینج کیا, اور وہاں بڑے بڑے دولت مند جو یہودی تھے انہوں نے کہا, اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہم آپ کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ مدد کریں گے اور اس طرح سے آپ کے لیے سہولتیں پیدا کریں. میں حیران ہوں لیاقت علی خان کے بارے میں کہ ان کا جملہ یہ کوٹ کیا گیا ہے, یہ رسالہ امپیکٹ نکلتا ہے لندن سے, اس کے اندر کوٹ کیا گیا ہے, جینٹل مین, اور سولز آر ناٹ فار سیل. اس کی سزا ہے جو دی گئی ہے اور جس کا راز بھی فاش نہیں ہو سکا. قاتل کو فوراً قتل کر دیا گیا, اور اس کے بعد بھی وہ روح پاکستان زور لگاتی رہی نا, جس کی روح سے قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی. لیاقت علی خان ہٹ گیا لیکن ابھی آگے کچھ کو لوگ تو تھے نا, اور جب 1956 کا دستور بن گیا چودھری محمد علی, اور اس میں اسلام دستوری طور پر اور آگے بڑھ گیا, تو اب کیا آپ کے کمانڈر ان چیف کو امریکہ بلایا گیا، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا گیا، جیسے لیاقت علی کے ہاتھ کو پھیرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کو کہہ دیا گیا جاؤ حکومت کا بھی تختہ الٹ دو، دستور کو بھی طے کر دو، دستوریا کو بھی لپیٹ دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. چنانچہ مارش اللہ لگ گیا، دستوریا ختم، دستور ختم. حالانکہ اسی 58 کے اندر اب اس کے تحت الیکشن ہونے والے تھے. تو میں کہہ رہا ہوں اس میں جو اپنوں کا حصہ ہے وہ میں آج اس وقت نہیں بحث کر رہا، ہماری غلطیاں کیا ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ دوسرا شیطانی جو بھی دنیا کے اندر طاقتیں ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آج سے ٹھیک 40 سال قبل میرے دل میں ایک امید کی کرن روشن ہوئی تھی. ٹھیک 40 سال قبل نہیں، آج سے کوئی 17 سال قبل، 18 سال قبل، جب پاکستان کی عمر 40 سال ہونے والی تھی، میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی تھی، لیکن اس کے بعد وہ جنگ کرنے سے کورا انکار جب کر گئے تو انہیں سزا دی گئی تھی، 40 سال صحرائے تیہ میں بھٹکتے رہے. ساری نسل جو غلامی کا داغ کھائے ہوئے تھی وہ ختم ہو گئی، اب نئی نسل صحرا میں پیدا ہوئی، اور فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان. نئی نسل پیدا ہوئی، جوان ہوئی، اس نے جہاد کیا. تو پاکستان میں بھی ہمارے وہ طبقات اب ختم ہو گئے جنہوں نے انگریزوں کے بوٹ چاٹے تھے، ٹوئیں چاٹی تھی، اب نئی نسل آ گئی ہے. 40 برس ہو گئے شاید کہ ہم بھی صحرائے تیہ سے بھٹکنے سے باہر آ جائیں، شاید ہماری بھی منزل ہمیں دوبارہ یاد آ جائے. اس زمانے میں میں نے یہ کتاب لکھی تھی استحکام پاکستان کے نوجوان نسل کے سامنے، وہ مقصد دوبارہ سامنے آیا جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. لیکن افسوس صد افسوس کہ میری امید جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی. اس کے بعد 17-18 برس اور گزر گئے اور کوئی ہمارے ہاں نشان منزل نہیں ہے، کوئی نشان منزل نہیں. جو بھی بظاہر معاملہ ہے وہ تو خاتمے کا ہے. بہرحال جب تک سانس تب تک آس. اب میں آخری بات پہ آ گیا ہوں کہ کرنا کیا ہے، عملی طریقہ کار کیا ہوگا اس کے لیے، جس کے لیے مجھے اور آپ کو تیار ہونا چاہیے. ایک زبردست عوامی تحریک برپا کی جائے جس کے دو ونگز ہوں، تجدید ایمان بذریعہ قرآن، یقین والا ایمان پیدا کر. جو میں نے کہا تھا کہ 20ویں صدی کی تحریکوں میں کمی رہ گئی ہے، اس کی تلافی اب کرنی ہو. اور نمبر 2، توبہ اور اعمال کی اصلاح. باز آ جاؤ حرام خوریوں سے، باز آ جاؤ خدا کے لیے. یہ منادی اس تحریک کا ایک حصہ ہے، عوامی تحریک. اور یہ نہ کہیے کہ نہیں اٹھ سکتی، اٹھ سکتی ہے، کمر ہمت کیسے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہیں، مسائل دیے ہیں، لگا دیں اب اس کام کے اندر. تو پہلے تو ایک زبردست عوامی تحریک جس میں نمبر 1 تجدید ایمان بذریعہ قرآن، اور نمبر 2 توبہ. قرآن پڑھ رہے ہو تو قرآن پر عمل بھی کرو، چھوڑو حرام خوری، چھوڑو بے پردگی اور فحاشی اور اریانی. اور نمبر 2، اس عوامی تحریک کو صحیح رخ پر رکھنے کے لیے ایک بڑی مضبوط اور منظم جماعت. اس لیے کہ عوامی تحریکیں بڑے خطرے میں ہوتی ہیں، دشمن انہیں انفلٹریٹ کر جاتا ہے اور پھر ہائی جیک بھی کر سکتا ہے. جب تک کہ ایک مضبوط، جیسے ہمارے وجود میں ریڑھ کی ہڈی ہے، جب تک یہ کھڑی ہے میں کھڑا ہوں، اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے گی میں کبڑا ہو جاؤں گا. تو عوامی تحریک کو صحیح سیدھے روح پر رکھنے کے لیے مضبوط جماعت ڈسپلن سب اوقات والی، یہ دو کام ہیں جو بظاہر احوال ناممکن نظر آتے ہیں لیکن کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ہمت مردان مدد خدا. اس کے بعد اس عوامی تحریک سے وہی جو میں پرسوں بتا چکا ہوں، اسے مطالبہ کیا جائے دستور کو اسلامائز کرو، دستور سے نفاق ختم کرو، دستور میں چور دروازے بند کرو. اگر تو ایسا ہو جائے تو اٹ ول بی سافٹ ریولیوشن. یہ اصطلاح حمید گل صاحب نے استعمال کی تھی، تدریجاً اسلامی احکام بننے اور نافذ ہونے شروع ہو جائیں گے. اس کی تجویز میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، وہ جو لیفلٹ تھا وہ بھی ہم نے مطالعہ کیا تھا باقاعدہ لفظ برفظ. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو یہی عوامی تحریک ایک پرامن لیکن احتجاجی اور مزاحمتی تحریک کی حیثیت سے میدان میں آئے اور اپنے اس جوش اور خروش اور اپنے ذوق شہادت سے جانے دے کر اور نظام کو تلپٹ کر دے جس کا نام انقلاب ہے. انقلاب خون دیے بغیر نہیں آتا، کبھی نہیں آیا. اگر آ سکتا تو حضور کے دست مبارک سے آتا. اگر وہاں بھی سینکڑوں صحابہ کی جانیں گئی ہیں اور ایک ایک صحابی کی جان ہم جیسے لاکھوں مسلمانوں کی جان سے زیادہ قیمتی ہے، ان کی جانوں پر انویسٹ کیا تھا محمد نے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، 13 برس تک جن پر محنتیں کی ہیں اور جن کا تزکیہ کیا، جن کی تربیت کی ہے، جن کو تعلیم دی ہے، اندازہ کیجئے کہ حضرت حمزہ کی جان کی کیا قدر و قیمت ہوگی. شہید ہوئے کہ نہیں، جانے دیے بغیر نہیں ہوگا. ہاں اگر اللہ کو منظور ہو اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں بات سن لیں، بہرے کانوں میں اللہ کسی طریقے سے یہ بات اندر داخل کر دے اور دل تک اتار دے، تو یہ ایک پرامن راستہ بھی موجود ہے. آپ دستور میں یہ تبدیلیاں کیجئے اور گاڑی کو چلا دیجئے. نئی قانون سازی کے ساتھ اسلامی قوانین کی تنفیذ اور اسلام کا نظام جو ہے اپنے اجتماعی کا وہ شروع ہو جائے گا. ورنہ پھر ایک یہی عوامی تحریک ایک احتجاجی اور مزاحمتی تحریک کی شکل میں کسی توڑ پھوڑ کے بغیر، کسی اور کی جان لیے بغیر اپنی جانیں دے کر، جس کا کہ نقشہ ایران میں آ چکا ہے سامنے، اور اس کے ذریعے سے انقلاب برپا کر دیا جائے. یہ ہے وہ راستہ جو میں پیش کر رہا ہوں اور بہت دنوں سے پیش کر رہا ہوں. 20 سال پہلے میں نے تقریریں کی تھی مسجد دارالسلام میں، جو پھر منہج انقلاب نبوی نامی کتاب سے کے نام سے شائع ہوئی. دیکھیے میں چند باتیں اپنے بارے میں ذرا بارے گراں نہ گزرے تو عرض کر دوں. تحدیثاً للنعمہ کوئی اپنی بڑائی نہیں، بلکہ ایک بڑا عجیب سا مصرع ذہن میں آیا تھا، وہ میں نے لکھ لیا تھا کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، میرے اندر ایک تحریکیت جو ہے بچپن سے ہے. ہائی اسکول کا طالب علم تھا، علامہ اقبال سے متاثر تھا، تحریک پاکستان کا کارکن تھا، حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا میں جنرل سیکرٹری تھا، اور دن رات دورے کرتا تھا، ہانسی جا رہا ہوں، سر سے جا رہا ہوں، مختلف مقامات پر ہم جلوس نکالتے تھے، جلسے کرتے تھے، نوائے وقت لے کر پھیل جاتے تھے، اسے اور سے جا کے بیچا کرتے تھے. اس کے بعد 10 سال میں نے اپنی زندگی کے جو ہیں جماعت اسلامی کے نظر کیے ہیں، اور اسے بہت کچھ پایا بھی ہے، اپنی توانائیاں دی بھی ہیں، پایا بھی ہے. لیکن پھر یہ دیکھ کر کہ وہ انتخابی سیاست کی دلدل میں پھنس گئی ہے، اپنا اختلاف رائے پوری طرح پیش کر کے، اور جب معلوم ہوا مولانا مودودی مرحوم کا فیصلہ کہ ہم نے تو اسی راستے پر چلنا ہے، پھر ہم علیحدہ ہو گئے. علیحدہ ہونے والے بڑے بڑے لوگ تھے، مولانا امین احسن اصلاحی، عبد الغفار حسن، عبد الرحیم اشرف، شیخ سلطان احمد، بڑے بڑے لوگ تھے. 8 سال صحرائے تیہ کے اندر میں بھی بھٹکتا رہا کہ یہ بڑے لوگ کچھ کام کریں، یہ آگے آئیں اور یہ کوئی جماعت بنائیں. میری تو عمر 25 برس تھی اس وقت کل، تو میں تو کوئی تحریک کا آغاز نہیں کر سکتا تھا. دے فیلڈ اٹرلی، دے ٹرائیڈ بٹ فیلڈ. سن پینسٹھ میں فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ہو مجھے تو اپنی قبر میں اترنا ہے اور جواب دینا ہے اللہ کے ہاں. تب میں نے نقل مکانی کی اور میں لاہور آیا. اس وقت سے میں نے کیا کام شروع کیا؟ وہی تجدید ایمان بذریعہ قرآن. قرآن کے دائرے حلقے, دائرہ ہائے مطالعہ قرآن, حلقہ ہائے مطالعہ قرآن, درس قرآن. یہ میری کچھ دنوں تک پریکٹس بھی جاری رکھی ہے, مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی چلتی رہی, لیکن پھر چھوڑ دیا میں نے سب کچھ. آج سمجھیے کہ 35 برس ہو گئے کہ میں نے ایک منٹ ایک لہجہ دنیا کمانے کے لیے صرف نہیں کیا. پروفیشن ترک کر دیا 70 کے اندر, 71 کی شروع. پھر تنظیم قائم کی ہے. یہ قرآن کی محنت سے انجمن خدام القرآن قائم ہوئی, اس کی ذیلی شاخیں قائم ہوئی, کراچی میں ہوئی, ملتان میں ہوئی, فیصل آباد میں ہوئی, پنڈی میں ہوئی, پشاور میں ہوئی, کوئٹہ میں ہوئی. ان کے تحت قرآن اکیڈمیاں بنی ہر جگہ, نہیں کچھ جگہوں پر. ہمارے ہاں بنی, کراچی میں بنی, بڑی بنی. قرآنی درسگاہیں, قرآنی ایک سالہ کورس, رمضان مبارک میں 6-6 گھنٹے کی تراویح کی نماز, دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ. پہلے قرآن کا ترجمہ سنو 4 رکوعوں کا, پھر کھڑے ہو کر قاری صاحب سے سنو, پھر بیٹھ جاؤ, پھر 40 منٹ, 50 منٹ, پھر اگلے 4 رکوع جو ہے ان کا مطالعہ کرو, پھر کھڑے ہو جاؤ. 6-6 گھنٹے لگے. بہرحال اس محنت کا نتیجہ جو ہے وہ میں نے بتایا آپ کو, کہ دو کام, ایک تجدید ایمان بذریعہ قرآن اور اصلاح اعمال. قرآن جب دل میں اترا ہے تو حرام چیزوں کو چھوڑا ہے, شرعی پردے نافذ کیے, گھروں کے اندر کیے. حرام چیزوں سے کتنے ہی ساتھی ہمارے بینک کی ملازمتیں چھوڑ کر اور آدھی تنخواہ پر جا کر کسی ملازمت پر گزارا شروع کیا ہے. کتنے ہی تھے جو کہ رشوت لیتے تھے اور ان کے گل چھر رہے تھے, اس کے بعد ان کے سوکھی روٹی ہو گئی, گوشت ان کے گھر میں آنا بند ہو گیا. یہ سب کچھ ہوا ہے, ہو رہا ہے. رفتار کم ہے لیکن ہو رہا ہے. یہ نہ سمجھی کہ ہے نہیں, ابھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہو رہا ہے. اس کے بعد تنظیم اسلامی قائم کی کہ بھائی اب اگر قرآن تو کہتا ہے قائم کرو دین کو, ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین کے اظہار کے لیے, غلبے کے لیے, جہاد کرو اس کے لیے. سورہ صف میں بھی فوراً اس کے بعد جہاد. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اور سورہ صف میں تو جو سخت آیت آئی ہے, اے نبی سے کہہ دیجئے, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی کہہ دیجئے, اے لوگو, اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جو تم نے بڑی محنت سے جمائے ہیں اور اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد بازاری نہ ہو جائے اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیے ہیں, جو حویلیاں بنائی ہیں, جو تمہیں بہت محبوب ہیں, اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت سے بڑھتی ہے, اگر زیادہ ہے تو جہاں دفاع ہو جاؤ, انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو, ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. تو آؤ بھائی, اب اٹھو. قرآن تو یہ کہہ رہا, قرآن پڑھا ہے تو اب قرآن کی پکار پر لبیک کہو. لہذا اس پر پھر تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی. بہرحال 1965 سے جو میں نے لاہور آ کر کام شروع کیا, اب یہ 2005 ہے, پورے 40 برس مجھے ہو چکے ہیں. اگرچہ ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے تو میں اپنے زمانہ طالب علمی سے ہوں اور درس قرآن تو میں نے میڈیکل کالج کا طالب تھا تب سے شروع کر دیا تھا, لیکن یہ تو میرے 35 سال جو ہیں, 40 برس اس کام میں لگے ہیں. اب میں آپ سے تعاون مانگتا ہوں. من انصاری اللہ, بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں, من انصارنا الی اللہ. اب کیونکہ جماعت ہے, تنظیم ہے, اب میں اکیلا نہیں ہوں. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں, ساتھی ہیں میرے. ایک قافلہ چھوٹا سا ہی چل رہا ہے اب میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں تو اب چراغ سحری ہوں. کبھی کبھی آج کل مجھے خیال آتا ہے یہ میں اتنا ایکٹیو ہو گیا ہوں, میں 33 دن کا انڈیا کا دورہ کر کے آیا ہوں اور کم سے کم 30 دن تو روزانہ رات کو یہی نشستیں رہی ہیں, 2 گھنٹے تقریر, 1 گھنٹہ کوشچن آنسر, اور دن میں اس کے علاوہ پروگرام بے تاش کہ میں نے کیسے برداشت کر لیے, کیسے جھیل لیے. میں ڈائبٹیز کا مریض ہوں, میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, میرے کمر کے اندر 2 جگہ پر جو ہے لین ہے, میرے گھٹنوں کا آپریشن ہو چکا ہے, میں کھڑا نہیں رہ سکتا, میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا, یہ تقریر میں بیٹھا ہوا ہوں, ویسے بیٹھنا پڑے مجھے 15 منٹ تو میرے کمر میں درد ہو جائے گا. اس حالت میں مجھے کچھ نہیں ہوتا, کوئی شے مجھے جو ہے پریشان نہیں کرتی, لیکن ویسے تو میں 15-20 منٹ بھی بیٹھوں گا تو میری کمر میں تکلیف ہو جائے گی, کھڑا رہنا تو ممکن ہی نہیں ہے, بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں. تو میرا خیال ہوا یہ چراغ سحری جیسے چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے, شاید یہ کیفیت میری ہے, واللہ عالم. بہرحال میں آخرت کے لیے بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں, میں اس کے لیے 10 سال سے منتظر ہوں, اور اپنے لیے اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے جو کام کرنا تھا میں نے کر دیا, اب اللہ اگر کوئی اور کام لے رہا ہے تو یہ تو نافلتل منہ ان کی طرف سے ایک نفل ہے جو ہے, ورنہ میں اپنا کام کر چکا تھا. اب مجھے اولین تعاون جو آپ سے درکار ہے آج, میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑے سے پیسے اور کچھ تھوڑا سا وقت صرف کیجئے, چند کتابوں کا مطالعہ کیجئے پوری طرح گہرائی کے ساتھ, اور نوٹ اس کے اوپر کیجئے, مجھ سے اختلاف ہو تو بیان کیجئے آ کر. منہج انقلاب نبوی, حضور نے انقلاب کیسے برپا کیا, اس لیے کہ یہ ہے وہ چیز, مسلمانوں میں جوش کی کمی نہیں ہے, جو خودکشیاں کر رہے ہیں جوش کم ہے ان کا, جو کاروں میں بیٹھ کر اور بارود بھری کار لے جا کر ٹکراتے ہیں انہیں معلوم ہے ہمارے چیز سے اڑ جائیں گے, جوش کی کوئی کمی ہے, لیکن بھٹک رہے ہیں, راستہ معلوم نہیں ہے. منہج انقلاب نبوی سمجھ میں نہیں آئے گا تو بھٹکتے ہی رہیں گے, مس گائیڈڈ رہیں گے. آج کل ہم مس گائیڈڈ میزائلز بن گئے, آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف, یہ ہدف پہ لے جانے والے تیر نہیں ہیں. ہاں انسان اپنی نیت کا اجر اللہ کے ہاں پالے گا, لیکن یہاں نتیجہ نہیں نکل سکتا سوائے منہج انقلاب نبوی کے. اس کتاب کا مطالعہ کریں, اور اس کا جب مطالعہ کر لیں تو پھر اس کا خلاصہ بھی دوبارہ پڑھ لیجئے, وہ ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب. پھر میری یہ 2 تقریریں جو میں نے پچھلے سال کی ہیں, ایک پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات, اور ایک موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل. ایک کتاب خطبات خلافت, یہ 3 خطبات آپ نے اب بھی سن لیے, یہی میں نے کوئی 15 سال پہلے بھی دیے تھے, 14 سال 13 سال پہلے, لیکن بہت فرق ہے. آپ اس کو بھی پڑھیں اور اس کے بھی ویڈیو آڈیو جو بھی بن جائیں گے وہ لیجئے, ریویو کیجئے اور تنقیدی نگاہ سے ریویو کیجئے, اور مجھ سے اختلاف ہو تو مجھے بتائیے, میں آپ کا احسان مانوں گا. اور پھر اس کے بعد استحکام پاکستان نامی کتاب, یہ چند کتابیں ہیں جو میں چاہوں گا. کچھ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہیں, فرائض دینی کا جامع تصور, بیعت کا نظام, یہ کتابیں پڑھ کر اور پھر اگر مجھے آپ اس قابل سمجھے کہ مجھ سے آ کر بات کریں تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا, اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیجئے تنظیم میں شمولیت کا. تنظیم اور اس تحریک کا تعلق کیا ہے؟ دیکھیے تنظیم کا نام تھا مسلم لیگ, تحریک کا نام تھا پاکستان, تحریک پاکستان, تحریک پاکستان, تحریک پاکستان. اس تحریک کو لے کر چلنے والی جماعت مسلم لیگ, تحریک خلافت ہے ہماری لیکن اس کو لے کر چلنے والی جماعت وہ تنظیم اسلامی ہے, اور اس کا بنیاد بیعت کے اوپر قائم. ہم نے اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہم نے یہ بیعت کا کی سنت کو زندہ کیا ہے. بہرحال اب میں نے آپ کو معلوم ہے جو میں نے کہا چراغ سحری ہوں, میں نے تنظیم کی قیادت جو ہے عمارت وہ بھی اگلی نسل کو منتقل کر دی ہے. اب جو بھی میرے پاس وقت ہے کرنا تو یہ ہے, آخری سانس تک یہی کام کرنا ہے. میرا خیال ہے اگر اللہ نے ہمت دیے رکھی تو میں پھر اثر نو پاکستان کے بڑے شہروں میں خطبات خلافت کے یہ اجلاس منعقد کروں اور یہ پیغام جو ہے لوگوں تک جتنے لوگوں تک بھی میں پہنچا سکوں پہنچاؤں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.